إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشکل سے دو یا تین درس ہمارے اس سلسلے میں رہ گئے ہیں اور اس کے بعد آپ کے امتحان ہیں. پچھلے درس میں قیاس اجتہاد اور اجماع سے متعلق کچھ باتیں مشترکہ طور پر ہم نے دیکھی تھیں. اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ اجتہاد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لغوی، بعض لوگ اس کو لغوی پڑھتے ہیں، لغو کے معنی ہے بے فائدہ، لیکن یہ جو لفظ بنا ہے یہ لغت سے ہے. لغت کا مطلب ڈکشنری یا ڈکشنری. تو لغوی اعتبار سے کیا معنی ہے اجتہاد کے، یعنی کیا مطلب ہوا ڈکشنری میں اجتہاد کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے ڈکشنری معلوم ہے؟ ڈکشنری کس کو کہتے ہیں؟ لغت کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری کو. اور لغت، لغت کو. ڈکشنری مطلب، اور ووکیبلری مطلب ڈکشنری. ڈکشنری کس کو کہتے ہیں؟ چلیے اچھا پکڑے آپ. ہاں، کسی زبان کے ورڈس کے لٹرل میننگس. ڈکشنری دیکھی کسی نے؟ دیکھی آپ لوگوں نے، دیکھی بھی ہوگی تو شاید معلوم نہیں ہو رہا ہوگا یہ کیا پوچھ رہے ہیں. ڈکشنری کسی بھی زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ اردو ہو، ہندی، انگلش یا جو بھی لینگویج، عربی زبان ہے، اس میں الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کتاب ہے، گھر ہے، ٹیبل ہے، یا جو بھی اس طرح کی ہے. ہر زبان کے الفاظ اس میں ہیں. ٹیبل انگلش کا ورڈ ہے، میز جس کو آپ کہیں گے. تو کس چیز کو کیا کہتے ہیں وہ سمجھایا ہوا اس میں ہوتا ہے. کتاب کا مطلب کیا، مسجد کا مطلب کیا، گھر کا مطلب کیا. تو ڈکشنری اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ہر لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ سمجھایا جاتا ہے. اور خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ڈکشنری حروف کی ترتیب پر ہوتی ہے. الف سے شروع ہونے والے حرف الفاظ، پھر با سے، پھر تا سے، جو الف با تا کی ترتیب ہوتی ہے، جیسے انگلش میں اے بی سی ڈی کی ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب پر الفاظ اس میں جمع کیے جاتے ہیں. الف والے پہلے، پھر الف الف، الف با، الف تا، ایسا ایسے الفاظ شروع ہوتے ہیں. جیسے آ پہلے ہوگا اور اب بعد میں ہوگا، کیونکہ اب الف کے بعد کیا ہو رہا ہے، با آ رہا ہے. تو اس طرح سے ان الفاظ ہوتے ہیں. تو قواعد کچھ ہوتے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے. تو لغت کا مطلب ہوتا ہے کوئی زبان، لسان کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، زبان. لغت ڈکشنری کو بھی کہتے ہیں، بعض اوقات معجم اس کو کہا جاتا ہے، معجم یعنی ڈکشنری. تو لغت میں اجتہاد کا کیا مطلب ہے؟ جد جہد کرنا، یعنی قوت صرف کرنا. کس چیز میں؟ بس پکڑنے میں، شرعی احکام معلوم کرنے کے لیے. تو کیا ایک آدمی بہت دور سے سفر کر کے ایک عالم کے پاس آئے شرعی احکام معلوم کرنے کے لیے, تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اجتہاد کیا اور وہ مجتہد ہے؟ اجتہاد کرنا مطلب سخت کوشش کرنا. ایک آدمی بہت دور سے چل کے آیا ایک عالم کے پاس, بہت تکلیف اٹھایا اس نے, کافی دیر تک بیٹھا رہا امام صاحب کی نماز ہونے تک, کھانا وانا کھانے تک, سب صبر کر کے بہت تکلیف اٹھا کے پھر اس نے دین کی بات معلوم کی, تو کیا اس کو لغت کے اعتبار سے اجتہاد کہیں گے یا نہیں؟ کیونکہ لغت میں اجتہاد کے کیا معنی ہے؟ سخت کوشش کرنا کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے. لیکن اصطلاح میں کیا اس کو اجتہاد کہا جائے گا؟ فقہ کی اصطلاح میں نہیں. کیوں نہیں؟ تو فقہ میں کیا معنی ہے اجتہاد کے؟ الگ معنی ہے. کیا معنی ہے؟ پھر سے ایک بار سیم جواب چاہیے. ہاں یہ شروعات کے لیے جواب ہو گیا. چلیے اس پہ اور کون اس میں وضاحت کرے گا اس کی؟ اس کو دوسرے الفاظ میں کون بیان کرے گا؟ اب یہاں ایک نیا مسئلہ چھڑ گیا, وہ یہ کہ کیا اجتہاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے یا آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ بعد میں. اور زندگی میں بھی بول رہے ہیں کچھ لوگ؟ نہیں نا, زندگی میں نہیں. کیا صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اجتہاد کیا؟ نہیں کیا. کیا ان کے لیے جائز تھا کرنا؟ نہیں جائز تھا. ایک مرتبہ صحابہ سفر میں تھے, سنن ابی داؤد میں روایت ہے, اور ان کو قبلہ سمجھ میں نہیں آیا اندھیرے کی وجہ سے اور آسمان میں بادلوں کی وجہ سے. تو اب قبلہ, نماز پڑھنے کے لیے قبلہ معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ معلوم ہونا چاہیے, وہ شرط ہے نماز کے لیے, اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں. دلیل ہے اس کے لیے آپ کے پاس؟ ناسخ منسوخ میں ہم پیٹ بھر کے دیکھیں اس کو. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. تو اب ان کو قبلہ سمجھ میں نہیں آیا, تو انہوں نے کیا کیا, جس کو جہاں لگا کہ یہاں قبلہ ہے اس نے وہاں نماز پڑھ لیا. یہ کیا تھا؟ نہیں تھا اجتہاد. انہوں نے سمجھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, تو ہم کو جہاں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں قبلہ ہے, کیونکہ جب واقعی انسان کے پاس نص موجود نہ ہو تو وہ اپنے گمان کی بنیاد پر چل سکتا ہے جو کہ علمی گمان ہو, یہ نہیں کہ ایسے ہی مطلب آدمی کچھ بھی کر رہا ہے. تو یہاں لگ رہا ہے قبلہ, تو وہاں ہو, انہوں نے نماز وہاں پہ پڑھی. کیونکہ سمت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ تو یہ کہ واقعی کسی دلیل کی بنیاد پر, جیسے سورج ہے یا ستارے ہیں, ان کی صورت میں ان کو دیکھ کے آدمی اپنی ڈائریکشن معلوم کرے. اگر دونوں بھی نہیں ہیں, کیونکہ بادل آسمان میں تھے سورج بھی نہیں تھا, اب وہ ذریعہ ختم ہو گیا, تو اب کیا بچ گیا؟ اندازہ کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے وقت میں صحابہ سے جب کہا کہ اتنے اتنے دن بڑے ہوں گے, تو صحابہ نے پوچھا ہم نمازیں کیسی پڑھیں, آپ نے کہا تم اندازہ کر لینا. تو جہاں واقعی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا ہے وہاں شرعی گنجائش کیا ہے؟ اندازہ آدمی کر لے. کوئی آدمی ہے اس کو یعنی روزے کے اعتبار سے کوئی ذریعہ نہیں اس کے پاس معلوم کرنے کا کہ وقت ہوا ہے نہیں, تو کیا کرے گا؟ احتیاط کے ساتھ اندازہ کرے گا. تو انہوں نے اندازے سے نماز پڑھ لی, پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پیش کیا, تو آپ نے دونوں کو بھی کچھ کہا نہیں, یعنی دونوں کی نماز ہو گئی. اسی طرح سے دو صحابی سفر میں نکلے, پانی نہیں تھا, نماز پڑھنی تھی, اب دونوں نے تیمم کیا, نماز پڑھی, اس کے بعد پانی مل گیا. ایک نے پچھلی نماز کو باقی رکھا, پھر سے نماز نہیں پڑھی, دوسرے نے وضو کر کے پھر سے نماز پڑھی. اب یہ کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ نے کہا کہ تیرے لیے دو مرتبہ اجر ہے اور تو نے سنت کے مطابق کیا. جس نے ایک ہی مرتبہ پڑھی تھی آپ نے کہا تو نے سنت کو پا لیا, اور جس نے دو مرتبہ پڑھی تھی یعنی تیمم کے بعد پھر سے وضو کیا تھا, آپ نے کیا کہا؟ تیرے لیے دو مرتبہ اجر ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ ان کو یہ مسئلہ اتنا تو معلوم تھا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں, اور اگر پانی نہیں تو تیمم ہے, لیکن تیمم کے بعد پھر پانی مل جائے وقت کے اندر تو اب نماز باقی ہے یا نہیں. تو ایک نے یہ کہا کہ نماز پڑھ لی تو ہو گئی, یہی حکم تھا, یہی کیا میں نے. دوسرے نے دیکھا پانی مل گیا, وقت باقی ہے تو پڑھنا چاہیے, میرا تیمم ٹوٹ گیا اور وقت نماز کا بھی ہے, پھر سے پڑھی. تو آپ نے دونوں کو بھی برا کہا نہیں. تو یہ کیا ہوا, دونوں نے کیا کیا؟ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی صحابہ اجتہاد کرتے تھے؟ کرتے تھے, کیونکہ سفروں میں جاتے تھے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فتویٰ دینے کے لیے موجود نہیں ہوتے تھے تو جتنا علم ان کے پاس ہے اس میں غور کر کے ان کو نئے مسئلے کے لیے حل تلاش کرنا پڑتا تھا اسی علم میں جو ان کے پاس تھا. اس کو کیا کہتے ہیں کہ کسی مسئلے کے پیش آنے پر ایک انسان, ایک عالم, قرآن و سنت کے جو بھی دلائل اس کے پاس موجود ہیں اس میں غور کر کے اس کا مسئلہ طلب کرے, اس کا حل طلب کرے. یہ جو کوشش وہ کرتا ہے اس کوشش کا نام کیا ہے؟ اجتہاد. سمجھ میں آئے کہ کسی بھی پیش آنے والے مسئلے میں, دینی مسئلے میں, ایک جانکار انسان قرآن و سنت کے جو دلائل اس کے پاس ہیں ان میں غور کر کے اس پیش آنے والے مسئلے کا شرعی حل تلاش کرے, چاہے اپنے لیے یا دوسرے کے لیے. سوال یہ ہے کہ اجتہاد کس کے لیے ہوتا ہے, اپنے لیے یا دوسرے کے لیے؟ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اپنے لیے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. اجتہاد بعض حالات میں فرض ہو جاتا ہے کہ امت کو حل چاہیے اور ایک واقعی صلاحیت مند عالم ہے اور اس مسئلے کا حل ان کو معلوم کرنا ہے, انشورنس جائز ہے یا نہیں. اس زمانے میں انشورنس تھا, بینک کا انٹرسٹ نہیں, سمپل کمپاؤنڈ, اس طرح کی تفریق یا بہت ساری اور چیزیں ہیں, تو اس زمانے میں نہیں تھا. اب اس مسئلے میں کسی عالم سے کوئی آدمی پوچھتا ہے اور اگر اس میں گمراہی کا اندیشہ ہے, نقصان کا ڈر ہے, تو کیا ہو جائے گا؟ اجتہاد فرض ہو جائے گا, اس کو کرنا پڑے گا اجتہاد, اگر واقعی اس میں استعداد ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کیا ہر آدمی اجتہاد کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس اتنا علم اور صلاحیت ہو, اور اگر علم اور صلاحیت نہیں ہے تو اجتہاد کر سکتا ہے؟ نہیں. ہر آدمی تیر کے سمندر میں سے کچھ بھی لا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو تیرنا آتا ہو اور اتنا گہرا جا سکتا ہے. تو اجتہاد کا دروازہ کیا اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہے؟ جب بند کیا تو کون سی تاریخ کو بند کیا ہم کو بتاؤ؟ اجتہاد کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے یا بند ہو گیا ہو, اب مجتہد پیدا ہوں گے نہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیوں غلط ہے؟ آپ کیوں غلط بول رہے ہیں اس کو؟ آپ کو کھلا رکھنا ہے اس کو. بند کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہ دروازہ کھلا تھا تو بند کیسے ہوا؟ کس نے بند کیا؟ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ بند ہوا؟ اگر آپ کی وفات کے ساتھ بند ہوا تو صحابہ کے اوپر اجتہاد کرنا کیا ہو گیا؟ حرام. جب دروازہ بند ہو گیا تو حرام. اگر صحابہ کے لیے کھلا ہوا تھا اور ان کے ساتھ بند ہو گیا تو تابعین کے لیے، پھر امام ابو حنیفہ کے لیے بھی جائز رہا؟ نہیں، کسی بھی امام کے لیے جائز نہیں. پھر بند ہوا تو کب ہوا؟ اور سوال یہ ہے کہ اگر بند ہوا ہے تو کس نے بند کیا ہے، اور کس نے بتایا کہ دیکھو میں دیکھ کے آیا ہوں بند ہو گیا، اور کہاں ہے وہ دروازہ، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ اطمینان ہم کو ہو کہ ہاں بند ہوا ہے. بھائی اب اجتہاد نہیں کرنا ہے اپنے کو، ہے کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے. اجتہاد کا دروازہ بند ہونا، اس کیا نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے؟ کیسا کہ بند ہوا؟ بند ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، پھر کیسا بند ہوا بول رہے آپ؟ ہاں امتی بن کے آئیں گے، یعنی نبی نہیں ہوں گے اس وقت میں. ہو تو نبی ہوں گے یا امتی ہوں گے، کیا ہے آپ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے. امتی ہوں گے اس کی دلیل ہے؟ وہ امتی ہوں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ ان کی حیثیت اس وقت کیا ہوگی، نبی کی ہوگی یا نہیں؟ وہ لوگوں کے رہبر بن کے آئیں گے یا پیچھے چلنے والے بن کے آئیں گے؟ کیا وہ تقلید نہیں کریں گے؟ ابھی چار مسلک تو اجتہاد کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے. اگر بند ہو گیا ہے تو پھر اجتہاد کا دروازہ اگر بند ہو گیا ہے تو کتنے مسلک ہیں؟ اہل حدیث کو چھوڑ دو بےچارے، کیا پریشان کر رہے ہو. کتنے ہیں؟ چار. ان میں سے کون سے مسلک پہ وہ ہوں گے؟ ظاہر بات ہے جب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو کیا ان کے لیے بھی بند ہو گیا ہے، یا وہ نئی شریعت لے کر آئیں گے؟ نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے. شریعت کون سی باقی رہے گی؟ وہ فیصلہ کریں گے تو کس بنیاد پر؟ اللہ کی طرف سے ان کو جو وحی آئے گی اس وقت کے لیے، اور جو شریعت یعنی اس اسلام کی شریعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی، اسی کے مطابق وہ کیا کریں گے؟ فیصلے کریں گے. تو اب وہ اس وقت میں فیصلے کریں گے یا پچھلے فیصلوں کو فالو کریں گے کسی امام کے، اس وقت میں جو بھی ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، کیونکہ روایت میں کہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوگا یوں کرو، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یوں کرو، وہ لے کے چلے جائیں گے. اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ان کو کہ اب میرے بندوں کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر، اب یاجوج ماجوج آنے والے، تو ڈائریکٹلی وہی اللہ کی طرف سے ان کو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جو بھی کرنا ہے وہ کس کی وحی؟ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے تحت کریں گے. کیا وہ اس شریعت کو بدلیں گے؟ معلوم ہوا کہ شریعت باقی رہے گی. تو اجتہاد کا دروازہ کیا بند ہوا ہے؟ کیا اجتہاد کی ضرورت باقی ہے؟ کون بولتا ہے باقی ہے؟ یعنی کیوں باقی ہے؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ، کیوں باقی ہے؟ کوئی ایک مثال دیجئے جو اماموں کے بعد مسئلے پیدا ہوئے ہوں. ہوائی جہاز بنانا، ہاں ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنا، کیا اس پر کسی امام کا فتویٰ ہے؟ کسی امام کا فتویٰ ہے اس پر کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے میں کہاں رک کرنا چاہیے؟ کیا کسی امام کا فتویٰ آپ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ ہوائی جہاز تبھی تھا نہیں. تو یہ نیا مسئلہ ہے یا پرانا ہے؟ نیا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا پلین مغرب کی نماز سورج ڈوب گیا، اب پلین نماز فرض ہوئی کہ نہیں مغرب کی؟ پلین اوپر گیا، دیکھا تو پھر سورج دکھائی دے رہا اس کو، تو کیا اب وہ مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ بھی سکتا نہیں بھی، سب سے سیف جواب ہے نا، اس ٹائم کی پڑھ لے جب فرض ہو گئی تھی، اور اب فرض نہیں ہوئی تو ابھی رکا رہے، یعنی نیچے جا کے واپس پڑھے، کیا پڑھ سکتا ہے وہ؟ نہیں پڑے گا, وہ کیسے پڑے گا, کیونکہ سورج اس کے لیے فی الوقت غروب نہیں ہوا ہے, سورج باقی ہے اس کے لیے, تو اس کو کیا کرنا پڑے گا, رکنا پڑے گا نماز کے لیے, سورج غروب ہوگا تو وہ نماز پڑے گا. تو اب یہ مسئلہ کیا اس زمانے میں تھا؟ نہیں تھا, یہ اس دور میں پیش آیا ہے. کیا اس کے لیے اجتہاد کرنا پڑے گا یا نہیں؟ کرنا پڑے گا, دلائل میں غور کر کے اس کا جواب, ہو سکتا ہے کوئی جواب یہ دے کے دیکھو اس پر تو فرض ہو چکی تھی جب نیچے ڈوب گیا, تو اب وہ آدمی کیا کرے گا, پڑھ لے گا, ہو سکتا ہے کوئی جواب دے, اور کوئی جواب یہ دے گا کہ دیکھو سورج ابھی سامنے ہے, سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں, چونکہ اب تک وہ پڑھا ہے نماز نہیں. سورج ڈوبنے پہ پڑے گا یا سورج نہیں ڈوبنے پہ پڑے گا؟ ڈوبا پڑے گا, خلاص. ایسا بھی جواب کوئی دے سکتا ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ اجتہاد. ایسے کئی مسائل ہیں, ایسے کئی مسائل ہیں. تو ان مسائل کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے یا نہیں, نماز جیسے مسائل میں, طہارت کے مسائل میں, اور بھی کسی طرح کوئی کئی مسائل ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی, اس کو پیشاب کی شکایت ہے, بار بار اس کے خطرے نکلتے ہیں, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے ساتھ کس مسئلے پر حدیث ہے؟ ہمارے علم میں نہیں ہے. تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اجتہاد کرنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ اس زمانے میں تھا کہ نہیں تھا, اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کا کیا جواب ہے. اس تحاضہ پر اس کو اہل علم نے قیاس کیا ہے کہ ایک عورت جس کو حیض نہیں آتا ہے اور بار بار اس کا خون خارج ہوتا ہے پیشاب کی جگہ سے, تو وہ کیا کرے گی؟ یہ اس زمانے میں مسئلہ تھا, تو اس زمانے میں آپ کا فیصلہ اس سلسلے میں آپ نے دیا اور آپ نے بتایا کہ ایسا ایسا اس نے کرنا ہے, تو علماء نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے پیشاب کے قطرے بار بار جس کے نکلتے ہیں, اور اسی طرح سے جس کی بار بار ہوا نکلتی ہے, تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ وضو کو توڑنے والی, جیسے وہ توڑنے والی تھی وہ غسل کو نہیں توڑتی ہے, استحاضہ غسل کو توڑتا ہے, حیض غسل کو توڑتا ہے, لیکن استحاضہ نہیں. تو اس کے لیے علماء نے جو فتویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ جواب دیا ہے. ہوائی جہاز کے لیے لوگوں نے کہا دیکھو ہوائی جہاز کا کیسا کریں گے, لاؤ دلیل قرآن و سنت سے, کیسا آپ بتائیں گے اس کو؟ پانی پہ تو کرو, اچھی بات ہے, لیکن دلیل کہاں ہوگی ہوائی جہاز کے لیے؟ پانی تھوڑی ہو, یعنی کسی بھی سواری پر نماز پڑھنا چاہیے یہ ثابت ہے, ہوائی جہاز میں ثابت ہے, قیاس کیا ہے. تو کیسے قیاس؟ قیاس دیکھیے, اجتہاد میں, اجتہاد ایک وسیع لفظ ہے, اس میں کئی چیزیں آتی ہیں, سند کی تحقیق کرنا, طرق جمع کرنا, پھر اس کے معنی لغت میں دیکھنا اس لفظ کا کیا مطلب ہے, پھر ناسخ منسوخ دیکھنا, یہ پوری چیزیں کیا ہیں, کس کی ذمت میں آئیں گی؟ قیاس نہیں, یہ اجتہاد ہے. لیکن اجتہاد کے جتنے اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ قیاس. سمجھ میں آیا؟ اجتہاد ایک وسیع لفظ ہے, ایک بڑی بلڈنگ ہے, اس میں ایک روم کیا ہے؟ قیاس ہے. تو قیاس اور اجتہاد میں عموم اور خصوص کا تعلق ہے, یا ایک ایسا تعلق ہے کہ اجتہاد ایک بڑی چیز ہے, اس کا ایک حصہ کیا ہے؟ قیاس ہے. قیاس کیا ہے؟ قیاس ایسی چیز, ایسا معاملہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا, قرآن و سنت میں جو موجود ہے اور اس کا شرعی حکم بھی موجود ہے, اس سے ملتا جلتا اگر کوئی دوسرا معاملہ بعد میں پیش آئے جو براہ راست اس میں موجود نہ ہو, تو ایسے بعد والے معاملے کو پچھلے معاملے پر رکھ کر اس کا جو حکم ہے اس کا فیصلہ یہاں کیا جاتا ہے. یہ سادہ الفاظ میں ہم بتا دیں. ٹیکنیکلی قیاس میں چار چیزیں ہوتی ہیں, اصل فرع علت حكم اصل فرع علت حکم. اب اس کو پریکٹیکل عملی تطبیق پریکٹیکل اپلیکیشن اس کا کیسا ہوگا؟ سادہ مثال ہم لیتے ہیں خمر. کیا خمر حرام ہے؟ کل مسکر خمر و کل خمر حرام، کل خمر حرام. تو خمر کیا ہے؟ چاہے وہ جو سے بنی ہو یا کسی بھی چیز سے بنی ہو، وہ کیا ہے؟ شراب. شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، اردو کی شراب. عربی کا شراب پانی بھی ہو سکتا ہے، عربی میں پینے کی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ شراب. لیکن اردو میں شراب کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، بیوی سے نہیں بول سکتے ذرا شراب لائے، ایک عربی کا بولیں کیا ہو گیا ان کو، شراب مانگ رہے ابھی نماز پڑھ کے ایسی باتیں کر رہے. تو اردو میں شراب کے خاص معنی ہے، لیکن عربی میں شراب ہر پینے والی شربت کو اور پانی کو سب کو شراب کہا جا سکتا ہے، مشروب، پینے والی چیز، پی جانے والی چیز. تو خمر یعنی شراب یہ حرام ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کڑوی رہتی ہے، میٹھی رہتی ہے، اس لیے نشے کی وجہ سے. کیا ہے؟ نہیں، خمر حرام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نشہ. تو نشہ کیا ہے؟ اس میں چار لفظ میں نے ذکر کیے تھے، اصل، فرع، علت، حکم. تو نشہ کیا ہے اس میں؟ علت. دیکھیے دیکھیے ابھی کیا ہے، اصل، فرع، علت، حکم. اب دو چیزیں ہیں، اصل اور فرع. اصل کون سا مسئلہ ہے؟ جس کے لیے دلیل موجود ہے پکی، جس کو ہم کیا کہیں گے؟ خمر یا شراب. وہ کیا ہو گئی؟ اصل. جس کے لیے مسئلہ موجود ہے، تھا پہلے سے، جس کے لیے کلیئر کٹ دلیل موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اصل. اور ہم کس کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی ہم آگے دیکھیں گے. ہاں، یہ حرام حرام ہے یا نہیں ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ حرام. کیوں حرام ہے؟ علت اس کی کیا ہے؟ نشہ. تو اب خمر نشے کی وجہ سے حرام ہے. تو اب کسی بھی چیز کے بارے میں ہم کو معلوم کرنا ہے، تو ہم دیکھیں گے اس میں وہ علت ہے کیا. ہے تو حکم بھی وہی لگے گا. اگر علت اس میں وہ نہیں ہے تو حکم وہ لگے گا اس پر. کسی اور وجہ سے وہ حرام ہو سکتی ہے، کسی اور وجہ سے، جیسے مثلا زہر، زہر کھانا یا زہر دوائی، پوائزن پینا جائز ہے؟ نہیں. تو کیا شراب کے ساتھ اس کو جوڑا جا سکتا ہے؟ اس میں بھی نشہ کے مرتا نا آدمی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نشہ ہے؟ نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک اور قتل مت کرو. اس کے حرام ہونے کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، دوسری چیزیں الگ ہیں. لیکن یہاں پر یعنی ہم یہ نہیں بولیں گے کہ جس میں شراب کی علت نہ پائی جائے وہ حرام نہیں ہوگی. ضروری نہیں حرام نہیں ہوگی، حرام ہو بھی سکتی. جیسے میں نے کیا بتایا، پوائزن، زہر کی شیشی ہے، اس میں سے زہر پینا وہ حلال ہوگا، اس لیے کہ اس میں نشہ نہیں ہے، وہ کسی اور وجہ سے حرام بھی ہو سکتا ہے. چوری کیا ہوا جوس حلال ہے؟ نہیں ہے، حرام ہے وہ. لیکن کیا اس سے نشہ ہوتا؟ بولیں کہ نشہ نہیں ہوتا تو حلال ہے نا. بولے نہیں، ضروری نہیں وہ حلال ہو، وہ حرام بھی کسی اور وجہ سے. ہاں، اس کو کوئی اور وجہ حرام کرنے والی اگر نہیں ہے تو پھر یہ وجہ اس کے لیے حرام کرنے کی نہیں ہو سکتی، وہ حلال ہے. سمجھ میں آئے؟ تو خمر میں نشے کی علت ہے، اس لیے اس پر حکم کیا لگا؟ اب اگر کوئی اور چیز اس میں وہی علت ہو تو حکم بھی اس پر کیا لگے گا؟ قیاس. جیسے مثال کے طور پر براؤن شوگر، جس کو آپ کہتے ہیں، جو براؤن شوگر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں دوسری زبان میں؟ گرد بولتے ہیں نا، گرد، ڈرگز. ड्रग्स एक्चुअली ड्रग स्टोर भी होता है, आदमी बोलेगा ड्रग दवाइयों को भी बोलते हैं। तो ऐसी चीजें जिनसे नशा होता है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी आज यानी दूसरी कोई चीज बना ले ऐसी जो खम्र ना हो, केमिकल्स जमा करके कुछ तो बनाया उसने, दम मारो दम शुरू हुआ, झुम बराबर झुम शराबी शुरू हो गया। अब वो आदमी जब वो इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है तो अब वो चीज उसके लिए, वो कहेगा देखो खम्र उस जमाने में कैसे बनती थी, जौ से बनती थी, अंगूर से बनती थी, फुला चीज, ये नहीं केमिकल्स हैं, ये फुला केमिकल है, ये फुला केमिकल है, ये वो नहीं है। तो क्या है बोल सकता है ऐसा नहीं, बल्कि वो क्या कहेगा, उसको क्या कहा जाएगा, इसमें इल्लत नशा है। तू काय का भी बना, गटर के पानी का बना तू, अगर उसमें नशा हो रहा है और वो उससे गंदा होता है, गटर का पानी अपनी एक नजासत उसमें है लेकिन इसकी नजासत उससे बुरी है। एक आदमी गटर का पानी पी के जिना नहीं करता है, चोरी और कत्ल गारतगरी नहीं करता है, बीमार डॉक्टर के पास जाता बेचारा हो है कि नहीं, बीमार पड़ेगा हो, लेकिन शराब पी के आदमी उतने बुरे काम करता है जो आदमी गटर का पानी पी के भी नहीं करता है, इतनी बुरी शराब है, उम्मुल खबाइस। तो किसी भी दूसरी चीज में अगर वो इल्लत पाई जाए, जैसे ब्राउन शुगर है मिसाल के तौर पर, तो उस पर हुक्म भी क्या लगेगा, हराम का। समझ में आया? तो हम ये कहेंगे कि इसमें फरा क्या है, ब्राउन शुगर, ये क्या है, गर्द है, ये फरा है, ये असल है, ये फरा है। अगर फरा में भी वो इल्लत पाई जाए जो असल में है, तो जो हुक्म असल का है वो हुक्म फरा को भी दिया जाएगा। इसको क्या कहते हैं, कियास। तो कियास ऐसा नहीं कि क्या करने का ठीक है हलाल, ऐसा है कियास, आप ये समझेंगे कियास का मतलब ऐसा कुछ भी सोचने का, आंख बंद हो गई तो जवाब आ गया, ऐसा है नहीं है। कियास एक उसूल है। क्या कियास को अहले हदीस मानते हैं, मानते हैं, क्या हर कयास को अहले हदीस मानते हैं, जो दिल को अच्छा लगा वो मानते हैं ना, ऐसा है क्या है? क्या कयास गलत हो सकता है, कैसे? कैसे? तो अब इसको कैसे हम यहां लागू करेंगे, असल फरा हुक्म और इल्लत। हाँ हाँ नहीं, लेकिन उसका कियास क्या था और क्यों गलत था? आप कियास जब बोलो, कियास की टर्मिनोलॉजी आ रही नहीं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन ये कहाँ है, उस जवाब में इधर आ रहा ही नहीं। नहीं हाँ, यानी इल्लत किब्र है, कैसे? असल क्या है उसमें, शैतान ने कियास किया। क्या कियास किया, ये मिसाल अगर मुश्किल है तो छोड़ दो इसको, कि जवाब तो जरा डेंजर हो गया, ये तो बहुत दूर का कयास हो गया है। अना खैरु मिन्हु क्या है, असल है, बहुत सोचा उसने, वो हमको यहां ये देखना है या इस फ्रेमवर्क में वो कैसा बैठता है, आप उस पर कैसा हुक्म लगाओगे कि कयास सही है गलत है। ये मिसाल नहीं समझ रही, छोड़ दो आप इसको, दूसरी मिसाल लो। मिसाल आबेल मुझे मार हो गया ना, दूसरी मिसाल लो आप, आसान से शुरू करो, ठीक है, हम उस पर भी आएंगे बाद में। कैसे?
वो
آسان مثال ہے صحیح ہے لیکن سمجھے گی نہیں سب کو. ہاں بالکل صحیح. یہ قیاس صحیح ہے یا فاسد ہے؟ اچھا اچھا سوال ہے جواب نہیں ہے. ہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال تھا بیوی سے یعنی بوسا لینے کے سلسلے میں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اس کو آگے بڑھتے ہیں. ایک آدمی مثال کے طور پر اور ایک دوسری مثال لیتے ہیں کہ وضو کرتا ہے روزے کی حالت میں تو مسواک کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. مسواک میں ٹیسٹ ہوتا ہے کیا؟ وہ حلق میں جانا چاہیے مسواک, یعنی حلق میں جانا چاہیے, مسواک چبا رہا بھی اور نکل رہا بھی ہے, کر سکتا ہے؟ نہیں. لیکن کیا وہ مسواک اس طرح سے منہ میں اتنی کر سکتا ہے اور تھوک سکتا ہے؟ کیا اس کا ثبوت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھا ہے روزے کی حالت میں آپ کو مسواک کرتے ہوئے, سنن ابی داؤد وغیرہ میں اور بھی حدیث کی کتاب میں روایت موجود ہے. مسواک کرنا ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں ہے. اب مسواک کی بجائے اگر ایک آدمی برش کرتا ہے تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہوگا؟ اور پیسٹ کے ساتھ کیا تو برش اس وقت میں تھا ہی نہیں, اس کو لانا ہی نہیں ادھر. ہاں پیسٹ کے اندر ٹیسٹ رہتا اور خام خواہ ویسٹ ہوتا ہو شام میں استعمال میں آ سکتا ہے. ہاں مجھ کو آپ ٹیکنیکل آنسر دو, آپ نے مسواک کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا تو آپ نے اس کو کیا, وہ حلق میں جانا چاہیے؟ نہیں. اب ایک آدمی برش اگر کرتا ہے تو یہ شرعاً اس کے لیے حرام ہوگا یا نہیں؟ حرام ہے. مفتیان کرام ہے. کیوں حرام ہے؟ دلیل یعنی جب اصل ہو تو فرا کے بارے میں بات ہی نہیں کرنے کا. ہم تو وہی کر رہے ہیں یہاں پر کہ اصل کی بنیاد پر ہم فرا معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, صحیح ہے؟ اچھا ہاں اصل اور فرا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو پہلے سے تھی بعد میں ایک اور چیز آئی, جیسے ایک آدمی کہے اب یہ دیکھو یہ اصول اگر اپنایا جائے, ہم کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواری کیسا کی لوگ, اصل کیا ہے؟ اصل ہے نا ابھی پلین میں جانے کا نہیں, ناؤ ہے نا پلین میں جانے کا نہیں, تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں جب فرا اگر کوئی آئے ایسی کوئی بعد میں کوئی چیز ایسی ہو اس کو ہم ڈھونڈ رہے کہیں بیٹھتا ہے کہ یہ بیٹھے گا تو ٹھیک نہیں تو نہیں. جیسے کشتی مثال کے طور پر سمندر کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ سمندر کے نیچے پانی ہوتا ہے تو سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ سمندر کے نیچے تہ میں اور تہ یعنی اس زمین کے اور ناؤ کے بیچ میں کیا ہے؟ تو زمین پر نماز پڑھنا ہے, نماز کدھر پڑھنا ہے؟ میرے لیے پوری زمین کیا بنائی گئی؟ مسجد اور طہور, صحیح ہے؟ تو پوری زمین کیا ہے؟ مسجد, مسجد ہے وہاں نماز پڑھی جائے گی. اب زمین کے اور مصلی کے بیچ میں کچھ حائل ہو جائے جیسے پانی, جس پر اس کی سواری سفر کر رہی ہے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے. اگر پانی کی جگہ ہوا آ جائے تو جب پانی حائل ہو گیا بیچ میں تو پڑھ سکتا ہے. تو قرآن میں اللہ نے جیسے فرمایا وَلَهُم مِّن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, سورہ یاسین میں اللہ نے کہا نا کشتیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ نے کیا فرمایا وَلَهُم مِّن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, کہ ان کشتیوں ہی کی طرح ان کے پاس اور بھی ہیں چیزیں جن پر وہ سواری کرتے ہیں. تو مِن مِثْلِهِ اللہ نے اس کو قرار دیا کہ باقی سواریاں بھی کیا ہیں, اسی کی مثل ہیں. تو اس پر جو حکم لگ رہا ہے وہ دوسری سواری پر بھی لگے گا, الا یہ کہ کوئی نص اس سے روکے. صحیح ہے, الا یہ کہ کوئی, الا معلوم ہے آپ کو کیا ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ کوئی اور دلیل اس کو روک دے. سمجھ میں آیا؟ تو ہم کہیں گے کہ پلین میں بھی کیا ہوتا ہے, بیچ میں زمین کے اور پلین کے بیچ میں, کیونکہ پلین کس پہ اڑتا ہے, کیا وہ ٹکا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ کس پہ ٹکا ہوتا ہے؟ ہوا پہ ٹکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ما یمسکہن الا الرحمن, پرندوں کو کون تھامے ہوئے ہیں؟ رحمان. تو وہ پرندے ہوا پر اڑتے ہیں, گویا کہ وہ اس پر گلائیڈ کرتے ہیں. اگر ہوا ہی نہ ہو تو اڑ سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ہوا ضروری ان کے اڑنے کے لیے, تو ہوا پر اڑتے ہیں جیسے پانی تیرنے کے لیے. اسی طرح سے آسمان میں جتنی چیزیں اللہ نے فرمایا کہ کل فی فلکن یسبحون, یسبحون سبحا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیرنا. تو آسمان میں جتنے ستارے, چاند, سورج ہیں, وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. تو اللہ نے اس کو تمثیل کس کی دی؟ تیرنے کی. تو جو یہاں حکم لگ رہا ہے پانی کا, وہ کیا لگے گا وہاں بھی, کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ تیرنا ہے. سمجھا؟ اب اس پہ کیا کیا ہم نے اس کو, ایسا قیاس کرتے ہیں. تو اس پر جو اصل ہے, اصل اس میں کیا ہے؟ کشتی, کشتی میں نماز, تو یہ اصل ہے. اور اس میں علت کیا ہے کہ وہ یعنی بیچ میں جو ہے زمین ہے, اس کے اوپر پانی ہے اور وہ کشتی ہے, تو اس بنیاد پر وہ کیا ہے, نماز اس میں جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا ہے. تو اگر زمین کے اور اس کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہو تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں جواز ہے, حکم کیا لگ رہا ہے؟ جواز. تو اگر پلین میں بھی کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جواز کا حکم اس پر لگے گا. سمجھ میں آئے؟ ویسے ہی نشے کے بارے میں ہم نے دیکھا. اب ایک اور ایک مثال ہم دیکھتے ہیں. کوئی بیچ میں مثال آئی تھی ابھی, مسواک کی. اگر آدمی مسواک کرتا ہے, زبان پہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے, روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں. تو زبان پہ ذائقہ محسوس ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں. اور وہ کیوں ہے؟ منہ کی صفائی کے لیے. اگر آدمی پیسٹ استعمال کرتا ہے اور ذائقہ محسوس ہوتا ہے لیکن حلق میں نہیں جاتا ہے تو حکم کیا لگے گا؟ جواز کا حکم لگے گا. یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی اور اس میں چیز اضافہ ہو جائے ایسی جس سے روزے میں خطرہ محسوس ہونے لگے تو پھر اس کا کراہت سے حرمت کی طرف حکم جائے گا. کہ اگر آدمی پورا اتنا جھاگ بنا لیا اور وعلیکم السلام, اگر اتنا جھاگ بنا لیتا ہے آدمی کہ وہ حلق میں چلا جائے اور ڈر اس کا بڑھ جائے تو کیا پھر اس کا, اس کے لیے اس کو کرنا ہے ویسا؟ لیکن آدمی اوپری اوپر اس طرح سے برش کر لے تھوڑا سا لے کے اور پھر اچھی طرح سے کلی کر دے تو شرعاً وہ چیز حرام نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے اس کی جواز کا فتویٰ دیا ہے, اگرچہ احتیاط یہ کہ آدمی جہاں خطرہ وہاں جانا نہیں, لیکن حرام اس کو بول سکتے ہیں نہیں, اس لیے کہ اس کی حرمت کی علت آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. اس طرح کے کئی مثال, مثال کے طور پر ایک بڑا آپ نے دعوت دی لوگوں کو, بریانی بنائی آپ نے, اس میں اگر پکنے کے بعد مرا ہوا چوہا گر گیا تو اب وہ کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ دلیل حدیث میں ہے. ہاں, بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھی میں اگر چوہا گر جائے مر کے تو تم کیا کرو, چوہے کو نکال کے پھینک دو اور اس کے اطراف کے گھی کو نکال کر پھینک دو اور باقی گھی کھاؤ. وَقُلُوا سَمَنَكُمْ. تو اس سے کیا یہ صرف گھی کے بارے میں ہے, چربی کے بارے میں ہے؟ نہیں. اب اگر ہاں اب اگر دیگ میں گر جائے کھانے کے, یعنی بریانی وغیرہ ہے مثلا, تو کیا یہاں پر یہی اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر تیل میں گر جائے تو کیوں نہیں؟ تو کیا ہو, لکوڈ ہوا تو؟ حدیث میں لکوڈ نہیں, یعنی ہاں تو کیا تیل کے اطراف آزو بازو رہتا ہے؟ وہ تو گھومتے رہتا پورا, وہ اپنی جگہ برقرار. وہ بازو کا پھینکا کیوں گیا تھا؟ اس کا اثر تو تیل میں کہاں پہنچتا ہے اثر؟ تو جو نکال کے پھینکنے کا جو حکم تھا وہ جائز تھا, یعنی وہ کھانا جائز ہے کیونکہ مال کو ضائع کرنا جائز ہے, تو اس کو کیا کہا گیا؟ پھینک دو. وہ کھانا جائز ہوتا تو پھینکنے کا حکم آتا نہیں, تو اس کھانے پہ کیا حکم لگا؟ حرمت کا. وہ کھانا جائز, باقی کھانے پہ جائز ہے. اب تیل میں ایسا ہو سکتا ہے, پانی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنا پانی نکال دو اس کے بازو کا اور باقی پانی پیو, بہت ٹیسٹی ہے, کر سکتے ایسا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آس پاس کچھ باقی متعین ہے نہیں ہے, اس کا اثر پورے پانی میں چلا گیا, تو اس کو نکال کے پھینکنے میں کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن اب اس میں دو چیزیں الگ ہیں, وہ کتنے پانی کے بارے میں حکم لگے گا؟ تھوڑے پانی کے بارے میں. اگر بڑے پانی میں, زیادہ پانی میں اگر وہ ہو, جیسے اتنا بڑا ٹینک ہے, اس میں اگر چوہا گر گیا تو کیا وہ پانی نجس ہوگا؟ نہیں, اس لیے کہ اس کے لیے مستقل دوسری دلیل ہے, اذا کان الماء قلتین فانه لا ينجس. اگر پانی دو قلہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا ہے نجاست کے گرنے سے. ہاں, قلہ یعنی 227 یعنی 454 کلو گرام اتنا ہوتا ہے, اتنا اگر پانی ہے تو وہ, یعنی ایک بڑا جو ہے گھڑا اس زمانے میں ہوتا تھا اس کے اتنا پانی ایک قلہ ہوتا ہے, اسے دو قلے اگر ہوں تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے. 450 کے آس پاس اس کو پکڑ کے چلے آپ لیٹر کلو گرام, تو اتنا پانی صرف نجاست کے گرنے سے نجس ہوتا ہے؟ نہیں, جب تک کہ اس کے رنگ بو یا ذائقے میں سے کسی ایک چیز میں تبدیلی نہ آئے. اگر آ گئی تو نجاست کے گرنے سے, تو وہ پانی کیا ہوگا؟ استعمال کے لائق. ہم کتاب و طہارہ وغیرہ آگے کریں گے جب اس میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. تو اس کو حدیث القلتین بولتے ہیں, چائے میں مکھی گر گئی تو اس کے لیے مستقل دلیل کیا ہے؟ اگر تمہاری پورا ڈبا دو نکال کے اور چاہو تو پی سکتا ہے آدمی, زبردست نہیں پی پینا چاہے, اس کو نہیں رکھتا ہے تو نہیں پی سکتا ہے, ضروری نہیں ہے. ہاں, مکھی کے لیے ہے, وہ سب کے لیے نہیں ہے, مکھی کے لیے حدیث میں ذکر آیا اس کا. تو قیاس سمجھ میں آیا آپ کے کہ آپ اگر ایک مسئلہ جو بات کے دور میں آتا ہے اگر اس میں وہی علت ہے جو پچھلے مسئلے میں تھی, اس پر یہی حکم لگایا جائے گا. اور اس کی کئی مثالیں علماء نے دی ہیں قیاس کے سلسلے میں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے معاف ہونے کے سلسلے میں آپ نے بتایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جو روزانہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اس کے گھر کے باہر, یا اس طرح سے مختلف روایت آئی ہیں کہ وہ نہر ہے پاک, نہرن جارن غمرن, گہرے پانی کی نہر ہے جس کا پانی جاری ہے, اگر روزانہ دن میں 5 مرتبہ وہ اس میں غسل کرتا ہے, کیا وہ پانی اس کے بدن پر کوئی گندگی میل چھوڑے گا؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں. تو آپ نے کہا کذالک مثل الصلوات الخمس, ایسی ہی مثال ہے پانچ نمازوں کی. یمحو اللہ بہن الخطایا, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو یہ کیا کیا آپ نے کہ جیسے یہاں ہے ویسے وہاں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک مسئلے سے آپ نے دوسرا سمجھایا کہ جیسے گہرے پانی میں پانچ مرتبہ غسل کرنے سے میل نکل جاتا ہے, ویسے ہی پانچ مرتبہ نماز پڑھنے سے گناہ نکل جاتے ہیں. تو اس طرح سے اور کئی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. یا جیسے آپ دیکھیں گے حدیث میں کہ جو آدمی حج کرے اور اس میں گناہ کی اور بے حیائی کی حرکتیں نہ کرے تو وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے, تو جیسا وہ ہے ویسا وہ ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو دیکھو ویسا وہ ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ قیاس ہے. اس کا معاملہ اس سے جوڑنا, جو سامنے ہے اس سے کوئی اور چیز کو سمجھانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. پیڑ کی ڈالی کو ہلا کے کہا سردیوں میں جیسے اس کے پتے جھڑ رہے ہیں ویسے ہی نماز سے گناہ جھڑتے ہیں. قرآن میں علماء نے کہا کہ آیت جو اللہ نے کہا فاعتبروا یا اولی الابصار, اے بصیرت والو, اے دیکھنے والو, عبرت لو, عبرت لو, ایک خاص قوم کا ذکر کیا اور کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ ایسا ہوا, فسق و فجور کی گناہ کی وجہ سے, اللہ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے, تم ان سے عبرت لو. کیا مطلب؟ یعنی دیکھو انہوں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا, تم ان سے عبرت لو, یعنی تم بھی اگر ایسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو یہ کیا ہوا؟ قیاس ہوا. جیسے ان کے عمل پہ حکم لگا فیصلہ آیا, ویسا تمہارے عمل پہ بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا. تو یہ اصل علماء نے ذکر کی ہے, دلیل ذکر کی ہے قیاس وغیرہ کے سلسلے میں. تو یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو میں سمجھتا ہوں سبب آپ کہیں گے, سبب علت کو آپ ریزن, وجہ, کسی بھی حکم لگنے کی وجہ کیا ہے؟ جواز اور حلال ایک ہی ہے. اس کے لیے دیکھیے حلت, الفاظ مختلف استعمال ہوتے ہیں, حلت, اباحت, یا جس کو ہم کہیں گے کہ جواز, یہ سارے الفاظ ایک ہی معنی. نہیں, حلت اور علت الگ الگ ہیں, دو دنیا ہی الگ ہے دونوں کی. حلت کا مطلب حلال ہونا, حلال سے لفظ بنا ہے حلت, اور علت ہے سبب اور وجہ. علت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبب اور وجہ, ریزن, اس پہ اس کا حلال یا حرام ہونا اس کی علت کیا ہے. تو وہ یہ علت ہے اس کی, ٹھیک ہے؟ ایک عورت کتنے کلومیٹر سفر, قصر کا سفر عورت الگ اکیلے بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہے. ایک دن رات کا سفر, اس زمانے میں قصر کا سفر اتنا ہی ہوتا تھا, تو قصر کا سفر وہ نہیں کر سکتی ہے جس پر, یعنی اس پر قصر فرض ہو, یعنی کرنا اس پہ لازم ہو جاتا ہے. جتنے سفر میں قصر ہوتی ہے وہ سفر اکیلے نہیں کر سکتی ہے. اڑتالیس میل ابن عباس اور ابن عمر کے قول کے مطابق, 78 یا 82 کے آس پاس کچھ ہوتا ہے, 76-78 کتنا ہوتا ہے دیکھیں, 1.6 مائلز کا, میل کا ایک کلومیٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ مختلف ہی مسئلہ ہے کہ کتنے پہ قصر ہوتی ہے. بہرحال اور کچھ اس سلسلے میں ذہن میں ہے؟ چاند کا ادھر رکھتے ادھر نہیں رکھتے. ہلال کا مسئلہ ابن عباس کی روایت کی وجہ سے بعض علماء عام طور سے محدثین اس طرف گئے ہیں کہ دور کے علاقوں میں ایک جگہ کی رؤیت, ہلال کا دیکھنا دور کے علاقوں میں اس کا انتباق نہیں کیا جائے گا, ان کے لیے ان کی رؤیت ہے, ان کے لیے ان کی. بعض علماء اس طرف گئے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں, بعض علماء کے قول کے مطابق کہ یعنی اگر دنیا کے ایک حصے میں دیکھا جائے ہلال تو ساری دنیا کے لیے وہ ہلال ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج حنفی علماء اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, لیکن بہت سارے یعنی علماء نے کہا ظاہر الروایہ کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ, امام محمد اور ابو یوسف کا یہی کہنا ہے کہ ایک حصے میں دکھا تو دوسرے حصے میں اس کو ماننا پڑے گا. تعلیم الاسلام یہی مسئلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں بیشتی زیور میں بھی ہے. اتفاق ہوگا یا اختلاف ہوگا, جب تک کہ اتفاق نہیں ہوتا اختلاف رہے گا, ہر ایک کی تحقیق اور ہر ایک کا اجتہاد الگ ہوگا. لہذا آدمی کو اپنے علاقے سے الگ نہیں ہونا چاہیے, جیسا کہ ابن عباس کے وقت میں ہوا, وہ دوسرے علاقے سے الگ ہو گئے, لیکن مدینہ میں دو عیدیں ہوئی ہیں وہ اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ خبر تو پھیل چکی تھی رؤیت کی حضرت معاویہ کی, لیکن دو عیدیں اس طرح سے وہاں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے.